السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور روس کی دفاعی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کی رات ایک چرچ پر نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے مہلک حملے کی وفاقی سطح پر تحقیقات شروع کرا دی ہیں۔ اس حملے میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور ہانگ کانگ میں چین کی حمایت یافتہ انتخابی اصلاحات مسترد کر دی گئی ہیں۔ صومالیہ میں سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز الشباب کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ایک تازہ ترین اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور روس نے دفاعی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ بات پاکستانی فوج کے ترجمان کے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف کے دورہ روس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے، عسکری سطح کے تبادلوں اور مشترکہ مشقوں سے استفادہ کرنے سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل رائل شریف سرکاری دورے پر پیر کو ماسکو پہنچے تھے۔ انہوں نے بدھ کو روس کے ایوان زیری کے چیئرمین سرگئی نارشکین سے ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ سرگئی نارشکین نے علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بیان کے مطابق سرگئی نارشکین نے کہا کہ روس دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ماسکو اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور یہ دو طرفہ تعلقات ہیں جو کسی بھی ملک کے اثر سے آزاد ہیں۔ ادھر روس کے میڈیا کے مطابق ماسکو نے پاکستان کو MI-35 جنگی ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے معاہدے کا مسودہ ارسال کیا ہے۔ پاکستانی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ روس سے MI-35 ہیلی کاپٹر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال روس نے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت کے سلسلے میں پاکستان پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد سے ان ہیلی کاپٹروں کی خریداری پر بات چیت جاری تھی۔ ان ہیلی کاپٹروں کو سخت موسمی حالات میں گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ ہتھیاروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان اعلی سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال اپریل میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی روس کا دورہ کیا تھا اور دونوں ملکوں نے ممکنہ مشترکہ فوجی مشقوں اور عسکری تربیت سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک بین الاقوامی این جی او کو بند کرانے کی کوشش کے بعد اب پاکستان کی وفاقی حکومت نے فلپائن کے 3 مشنری کارکنوں کو، جن میں اسلام آباد کے کانوینٹ اسکولوں کے پرنسپل بھی شامل ہیں، 2 ہفتے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے امیگریشن اور پاسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ فلپائن سے تعلق رکھنے والی 3 مشنری ورکرز کے ویزے منسوخ کر کے ان کو 15 دن کے اندر اندر پاکستان سے چلے جانے کا حکم دے۔ جن 3 فلپائنی مشنریز کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں، ان میں سسٹر میرا فلور اسلام آباد کانوینٹ اسکول F8 برانچ اور سسٹر ڈیلیا H8 برانچ کی پرنسپل ہیں، جبکہ سسٹر ایلزبتھ H8 برانچ میں فائنانس آفیسر ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان تینوں خواتین کو مشنری زمرے میں ویزا جاری کیا گیا تھا، جس میں انہیں کوئی اور کام یا ملازمت کرنے کی اجازت نہیں، لہذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے موجودہ ویزے منسوخ کر دیے جائیں۔ اسلام آباد کانوینٹ اسکول کے قانونی مشیر رانا نذیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ وزارت داخلہ کے اس حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کا موقف ہے کہ ان تینوں کے ویزوں میں گزشتہ ماہ ہی 2 سال کی توسیع کی گئی، مگر اس وقت حکام نے ان کی ملازمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد کانوینٹ اسکولز میں 1992 سے فلپائن سے آنے والی مشنری اساتذہ کام کر رہی ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکام نے ان کے ویزے کے زمرے کے بارے میں اعتراض اٹھایا ہے۔ وکیل رانا نذیر کا کہنا تھا کہ مشنری ورکرز کا موقف نہیں سنا گیا، اس لیے وہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔
آپ اس کے ساتھ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے ان کو کیا کوئی اپرچونٹی دی ہے بینگ ہرڈ، کہ آپ بتائیں، اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں، بینگ دا لیگل ایڈوائزر آف دی اسلام آباد کانوینٹ اسکول، بوتھ دی اسکول، کہ یہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو چیلنج اٹ ان دا کورٹ۔
وفاقی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے حال ہی میں ملک میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں اور ان سے وابستہ غیر ملکی شہریوں کی نگرانی کو سخت کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے سیو دا چلڈرن کا اسلام آباد کا دفتر بھی سیل کر دیا تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مرکزی رویت خیال کمیٹی کے اعلان کے مطابق پاکستان میں بدھ کو ملک کے کسی بھی حصے سے رمضان کا چاند نظر آنے کی قابل قبول شہادت نہیں ملی، لہذا پہلا روزہ جمعہ 19 جون کو ہوگا۔ اعلان کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے کراچی میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اجلاس محکمہ موسمیات کراچی میں ہوا، جبکہ اسلام آباد اور دیگر چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ صدر باراک اوباما نے امریکہ اور باقی دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صبر، شکر گزاری اور عبادت کا مہینہ ہے، جب دنیا بھر کے مسلمان مصیبت میں گھرے بھوکے، تنگ دست اور بیمار لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے پیغام میں اوباما نے کہا کہ امریکی مسلمان اس وقت اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اپنے سے کم حیثیت کے افراد کی مدد کرتے ہیں، جس سے ہمیں امریکی معاشرے میں تنوع کے باوجود یکجان ہونے کا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس رمضان بھی امریکی مسلمانوں کو وائٹ ہاؤس میں افطار کی دعوت دیں گے اور ملک بھر میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ایک علیحدہ بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے محکمہ خارجہ کی طرف سے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ مسلم اکثریت والے ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے گا۔ انہوں نے برما، عراق، لیبیا، نائجیریا، صومالیہ، شام اور یمن کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت افلاس اور جنگ میں گھرے لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ دنیا بھر میں امریکہ کے سفارت خانے بھی رمضان کے سلسلے میں تقریبات کا اہتمام کریں گے۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں بشمول عرب اور خلیجی ممالک میں جمعرات کو پہلا روزہ ہے۔ اسلام آباد سے اپنی رپورٹ میں ناصر محمود نے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو جمعے کے روز سے شروع ہو رہے ہیں قیمتوں میں اضافے اور عام لوگوں کی پریشانی کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان میں رمضان کا آغاز ایک ہی دن نہیں ہو سکا ہے اور شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جمعرات کو پہلا روزہ رکھا گیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ ملک کے کسی بھی حصے سے رمضان کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا یکم رمضان 19 جون بروز جمعہ ہوگی۔ لیکن حسب روایت پشاور کی مسجد قاسم خان کے مولانا شہاب پوپلزئی نے اس بنا پر جمعرات کو رمضان کے آغاز کا اعلان کیا کہ انہیں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں برس ہا برس سے یہ معاملہ جوں کا توں ہی چلا آ رہا ہے اور اس طرح رمضان کا مہینہ مختلف دنوں میں شروع ہونے سے ملک میں عید الفطر بھی ایک دن نہیں منائی جا سکتی۔ اس بار وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے اس ماہ مقدس اور عید کو یکساں طور پر منانے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر عمل درآمد کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ملک کے قبائلی علاقوں میں بھی جمعرات کو پہلا روزہ رکھا گیا، کیونکہ روایتی طور پر یہاں کے لوگ رمضان کا آغاز سعودی عرب اور افغانستان کے مطابق کرتے ہیں، جہاں یہ ماہ مقدس جمعرات سے شروع ہو چکا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی خواجہ آصف نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سحر اور افطار کے وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ صارفین کو متنبہ بھی کیا کہ وہ بجلی دستیاب ہونے کی صورت میں اس کا بے جا استعمال نہ کریں۔
جب بجلی آپ کو زیادہ فراہم کی جائے گی، زیادہ مہیا کی جائے گی، آپ اس حساب سے اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس میں کنزرویشن کریں، احتیاط برتیں، اسراف نہ کریں تاکہ آپ لوگ اپنے جو ریگولر آپ کا ٹیرف کا سلیب جو ہے آپ اسی میں رہیں، آپ نئے سلیب میں نہ جائیں، آپ کو نیا ٹیرف نہ لگے، تاکہ یہ کمپلینٹ نہ ہو عید کے بعد جی کہ جی ہمیں بل زیادہ آ گئے ہیں۔
رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی عوام کی طرف سے اشیاء خورونوش اور ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی شکایات سامنے آئی ہیں، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ رمضان میں عوام کی سہولت کے لیے سستے بازاروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کی رات ایک چرچ پر نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے مہلک حملے کی وفاقی سطح پر تحقیقات شروع کروا دی ہیں، اور جنوب مشرقی ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں پولیس اس شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے بدھ کی رات ایک تاریخی افریقی امریکی گرجا گھر پر فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس اس حملے کی نفرت پر مبنی جرم کے طور پر تفتیش کر رہی ہے۔ چارلسٹن پولیس کے سربراہ گریگ مولن نے جمعرات کی صبح اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایک 20 سے 25 سال کے سفید فام نوجوان نے ایمانویل افریقن گرجا گھر میں ہفتہ وار عبادت کی کارروائی کے دوران داخل ہو کر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ مولن کا کہنا تھا کہ 8 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک نے ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
چارلس ٹاؤن پولیس کے سربراہ گریگ میلن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ 21 سال کا ایک سفید فام نوجوان چرچ میں گھس آیا اور عبادت گزاروں کی ہفتہ وار عبادت کے دوران فائرنگ شروع کر دی۔ میلن نے کہا کہ 8 افراد چرچ کے اندر ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک زخمی نے ہسپتال پہنچ کر دم توڑا۔ پولیس کے سربراہ نے کہا کہ اس واقعے کی تفتیش نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرم کے طور پر کی جا رہی ہے۔ چارلسٹن کے میئر جوزف ریلے نے اس حملے کو انتہائی ناقابل فہم اور دل شکن قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ، کسی کا چرچ میں داخل ہونا اور عبادت کرنے والوں کو ہلاک کرنے کی واحد وجہ نفرت ہے، یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے، اور ہم اس شخص کو جتنا جلدی ممکن ہو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ علاقے کے رہنے والوں کے ایک چھوٹے گروپ اور مقامی پادریوں نے جائے وقوع کے قریب جمع ہو کر وہاں عبادت کی۔ شہر کے ایک باشندے کے الفاظ،
And it's hard, and there's a lot of questions going to have to be answered. There's definitely a lot of questions have to be answered. But what we hear now, there was a Caucasian...
یہ ایک خوفناک صورتحال ہے اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہوں گے۔ ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سفید فام شخص افریقی امریکی چرچ میں داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت لوگ عبادت کر رہے تھے اور بائبل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ناقابل قبول ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے کی پولیس کو یہاں ایک بم کی اطلاع بھی ملی تھی، لیکن بعد میں علاقے کو کلیئر قرار دیا گیا۔ ساؤتھ کیرولائنا کے گورنر نے ایک بیان میں متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ ریپبلکن صدارتی امیدوار جیب بش نے جمعرات کے روز چارلسٹن ٹاؤن میں اپنا انتخابی مہم منسوخ کر دی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے محکمہ دفاع کے اعلی رہنماؤں نے بدھ کے روز کیپیٹل ہل یعنی کانگریس میں سخت سوالات کے جواب دیے۔ وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایوان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادت دی اور مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی موجودہ پالیسی کی وضاحت کی۔ تفصیلات کیرولائن پریسوٹی کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
ملک کی دو اعلیٰ فوجی شخصیات نے ہاؤس کے پینل کو بتایا کہ عراق میں چیلنجوں کی دو حیاتیں ہیں، ایک اپنے انداز کی اسلامک اسٹیٹ اور دوسرا ایران کا اثر و رسوخ۔ لیکن ایک ریپبلکن رکن کانگریس جان کلائنر نے اس موقع پر جو سوال کیا وہ بہت سے امریکیوں کی امنگوں کا عکاس ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔
Where are we in Iraq today? Are we
ہم اس وقت عراق میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم جیت رہے ہیں؟ کیا ہم ہار رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی دلدل ہے؟ اس سوال کے جواب میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین مارٹن ڈیمسی نے کہا، اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ جیت رہا ہے تو یہ ایک غلط سوال ہے۔ مارٹن ڈیمپسی کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف فتح کا انحصار عراقیوں اور مشرق وسطی میں ان کے پڑوسی ملکوں، خاص طور پر سنی آبادی والے ملکوں پر ہے۔ وزیر دفاع ایش کارٹر نے البتہ کہا کہ بھرتیوں کی کوششوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
24,000 عراقی سیکیورٹی فورسز وی ہیڈ اوریجنلی انویژنڈ ٹریننگ ایٹ آور فور سائٹس۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عراقی سیکیورٹی فورسز کے جن 24,000 افراد کو اس موسم سرما میں اپنے 4 مقامات پر تربیت دینے کا بنیادی طور پر پروگرام بنایا تھا، ان میں سے ہمیں صرف 7,000 کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ صدر باراک اوباما مزید 450 امریکی فوجیوں کو عراق بھیجوا رہے ہیں تاکہ وہاں وہ عراقی فورسز کو تربیت فراہم کر سکیں۔ وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ تعداد سے زیادہ مقام اہمیت کا حامل ہے، اور مقام ہے امبر صوبے میں تقدم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی آبادی کا دل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنی جنگجوؤں کی بھرتی سے متعلق تربیت اور مسلح کیے جانے کے عمل میں یہ مقام بڑے فرق کا سبب بنے گا۔ ایران کے اثر و رسوخ کے معاملے پر کانگریس کے رکن سیتھ مالٹن نے عراق کے سفیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ان کا گھر جل رہا ہے اور امریکہ ان شرائط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ آپ فائر انشورنس خرید لیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جبکہ ایران آگ بجھانے والے آلات کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں ایران آج کی عراقی سیاست میں فائدے کے حصول کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ جواب میں وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا کہ عراقی وزیر اعظم امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور امریکہ سے مدد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاؤس کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین میک تھون بیری نے یہ کہتے ہوئے سماعت برخاست کر دی کہ لگتا ہے کہ مشرق وسطی میں راستہ بہت پرپیچ، مشکل اور طویل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کے قانون سازوں نے چین کی حمایت یافتہ انتخابی اصلاحات کے ایک متنازع منصوبے کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے۔ مجوزہ منصوبے نے علاقے کے حکومت نواز اور حکومت مخالف دھڑوں کو منقسم کر رکھا تھا۔ حزب اختلاف کی طرف سے متحد ہو کر اس بل کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد جمہوریت نواز کیمپوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صرف 8 قانون سازوں نے اس کے حق میں، جبکہ 28 قانون سازوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ سیوک پارٹی کے سربراہ ایلن لیونگ نے کہا کہ آج ہم نے اپنا مقدس ووٹ عالمگیر حق رائے دہی کے ایک جھوٹے منصوبے کو مسترد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم نے ہانگ کانگ کے لوگوں کی طرف سے بیجنگ کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں حق کے انتخاب چاہتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ 1997 میں ختم ہونے والے 100 سالہ برطانوی راج میں دی جانے والی مراعات کے مقابلے میں زیادہ جمہوریت پسند تھا۔ اگر یہ قانون منظور ہو جاتا تو ہانگ کانگ کے عوام کو پہلی مرتبہ علاقے کا سربراہ چننے کا اختیار حاصل ہوتا، مگر انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو بیجنگ نواز کمیٹی سے منظوری حاصل کرنا پڑتی۔ بل کے شکست کا مطلب یہ ہے کہ ہانگ کانگ کے سب سے اعلی عہدیدار کا انتخاب ماضی کی طرح ایک الیکشن کمیشن کمیٹی کرے گی۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ وہ علاقے کو اس سے زیادہ خود مختاری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین نے مجوزہ بل کی بھرپور شکست پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بل کی شکست سے علاقے کی 70 ارکان پر مشتمل مقننہ میں بیجنگ کی حمایت کے بارے میں سوالات نے جنم لیا ہے۔ صومالیہ میں سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز شباب کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا، جس کا نشانہ وسطی قصبے اڈادو میں ایک سیاسی کانفرنس تھی۔ حکام نے بتایا کہ ایک حملہ آور نے اجلاس کے داخلی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، اور 3 مسلح افراد نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز، جن میں افریقی یونین کی امن فوج کے سپاہی بھی شامل تھے، مسلح حملہ آوروں کو عمارت میں داخلے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ حکومتی ٹھکانوں پر الشباب کا یہ تازہ ترین حملہ ہے، جو حکومت کا تختہ الٹ کر اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ شام سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر بشار الاسد باغیوں کے زیر تسلط علاقوں میں شہریوں کو ہلاک، دہشت زدہ اور منتشر کرنے کے لیے ایک بار پھر منظم کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ انہوں نے امریکہ کی ایک کانگریس کمیٹی کو تفصیلات بتاتے ہوئے کیا۔ صدر اسد یہ کہہ کر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے قبل آنے والے ایسے ہی دباؤ پر ان کا کہنا تھا کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کی تمام کھیپ تلف کر چکے ہیں۔ لیکن شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کے رکن ڈاکٹر محمد تنازی نے اپنے نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے ارکان کو بتایا کہ شام کی فوج نے 16 مارچ کو سرمین کے علاقے میں ہیلی کاپٹر سے کیے گئے حملوں میں کلورین گیس استعمال کی۔ تنازی نے کمیٹی کو اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والی خواتین اور بچوں کی ویڈیو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اس وقت دیکھا جب وہ ان زخمیوں کے علاج کے لیے پہنچے تھے۔ ترکی میں اس ماہ کے عام انتخابات میں اے کے پارٹی کی پارلیمانی اکثریت نے اسد حکومت کے خلاف لڑنے والے شام کے باغیوں کے لیے ملک کی حمایت کو مسترد کر دیا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ بتایا ہے کہ ترکی کی حزب اختلاف کی جماعتیں شام سے متعلق ملکی پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
عام انتخاب کی پوری مہم کے دوران ترکی کی حزب اختلاف کی جماعتیں اسد حکومت کی شکست کی کوشش کرنے والے شام کے باغیوں کی حمایت سے متعلق اے کے پارٹی کی پالیسی پر اپنی تنقید میں متحد و یکجاں تھی۔ حزب اختلاف کے کلیدی مطالبوں میں ایک یہ تھا کہ شام کے ساتھ 900 کلومیٹر کی ترک سرحد کو سیل کر دیا جائے۔ اے کے پارٹی پر ترکی میں ان کے مخالفین اور ان کے کچھ بین الاقوامی اتحادی بار بار یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ شام میں لڑنے والے جہادی گروپس کو ترکی کے راستے مدد حاصل کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اب جبکہ 7 جون کے عام انتخابات کے نتیجے میں کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آ سکا ہے، اس لیے ملک اس وقت مخلوط حکومت کی تشکیل کے مراحل میں ہے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ اخبار جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ کے سفارتی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ نئی حکومت ایک زیادہ محفوظ سرحد پر زور دے گی، جس کے نتیجے میں شام میں سرگرم جہادی گروپس متاثر ہوں گے۔
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of logistical advantage that these
AKP حکومت کی جانب سے اس مسئلے سے نمٹنے کے طریقے کے خلاف رہی ہیں۔ یہ انتہا پسند گروپس اس طویل اور جگہ جگہ سے کھلی سرحد کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں سے وہ سرحد کے آر پار آ جا سکتے ہیں، جسے عبور کر کے وہ ترکی کے ہسپتالوں میں آ سکتے ہیں اور اپنی تفریحی تقریب یا تقریبات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس فائدے سے محروم ہو گئے تو یہ ایک اسٹریٹیجک نقصان ہوگا۔ اے کے پی کی سابقہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے شام کی اسد حکومت کے خلاف لڑنے والے اسلام پرست گروپس کے ساتھ تعاون کی مربوط کوششوں میں قطر اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعاون میں اضافہ کیا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعاون ایک نئی ترک حکومت کا ہدف بن جائے۔ سفارتی امور سے متعلق کالم نگار صالح ادیس پیشگوئی کرتے ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ نیا اتحاد شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے فوجی طریقوں سے زیادہ سفارتی طریقوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ان کے بقول اسے مغربی اتحادیوں کے مزید قریب لا سکتا ہے۔
Negotiations possibly with the Assad regime, if not with Assad himself, and a transition period whereby elements of the Ba'ath regime
اگر خود مسٹر اسد کے ساتھ نہیں تو ممکنہ طور پر اسد حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی اے کے پی کے اندر اپنے حامی پیدا کر لیں، لیکن شام کی کرد سیاسی فورسز یعنی پی وائی ڈی کی بڑھتی ہوئی طاقت اے کے پی اور ترک قوم پرستوں میں یہ خدشات پیدا کر رہی ہے کہ اس سے ترکی کی خود اپنی بے چین کرد اقلیت کو تحریک مل سکتی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں امریکی قیادت کے فضائی حملوں کی مدد سے پی وائی ڈی کے فوجی ونگ وائی پی جے نے داعش کے خلاف متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر رجب طیب اردوان نے کردوں کی مدد کرنے پر مغرب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
عربları ve Türkmenleri uçaklarla vuran batı ne yazık ki
وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے طیاروں نے عربوں اور ترکمانوں کو نشانہ بنایا اور ان پر بمباری کی، اور مغرب بدقسمتی سے صرف دہشت گردوں یعنی پی وائی ڈی کے گروپس اور کردش ترک گروپ پی کے کے کی مدد کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی وائی ڈی کے پی کے 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 ساتھ، جسے مغرب اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، مبینہ رابطوں کی وجہ سے مغربی اتحادی فورسز کے ساتھ فوجی تعاون ختم ہو چکا ہے۔ لیکن استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ چنگیز اختر کے مطابق حالیہ مہینوں اور خاص طور سے اس ہفتے پی وائی ڈی کے لیے اتحادی فورسز کی طرف سے فراہم کی گئی بھرپور فضائی مدد اور اس کی جانب سے داعش کی فورسز سے تل عبید کا کنٹرول چھین لینا ایک اہم تبدیلی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مغربی اتحادی فورسز کی نگاہوں میں شامی کرد جنگجوؤں کی بڑھتی ہوئی قانونی حیثیت کے نتیجے میں امکان ہے کہ ترکی حزب اختلاف کی جماعتوں کو ان کے اس جواز کے پیش نظر مزید اسلحہ دیا جا سکتا ہے کہ شام کے لیے ملک کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا رنبیر کپور کی جگا جاسوس کی قسمت بھی بمبے ویلویٹ جیسی ہوگی؟ جانتے ہیں فکر و فن۔
اپن کو بگ شاٹ بننے کا ہے، اپنا ایک بڑا گاڑی ہوگا۔
بگ شاٹ بننا ہے نا تمہیں، میں بنوں گا۔
سب لوگ اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں، ان کو آزادی چاہیے، خود کا دھندہ چاہیے۔
مضبوط فلمی بیک گراؤنڈ اور شہزادوں جیسی شخصیت رکھنے والے رنبیر کپور کی قسمت کے ستارے ان دنوں کچھ گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی اوپر تلے تین فلمیں ناکامی سے دوچار رہیں۔ برفی کی کامیابی کے بعد بے شرم، رائے اور بمبے ویلوٹ کوئی خاص کمال نہ دکھا پائیں۔ رنبیر کی آنے والی فلم جگا جاسوس برفی کے ڈائریکٹر انوراگ باسو نے نہ صرف تحریر کی ہے بلکہ پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی باسو ہی نے دی ہے۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے لکھا ہے کہ رنبیر کپور کی گزشتہ فلم بمبے ویلوٹ کو جن مسائل کا سامنا تھا، بالکل ویسے ہی مسائل سے ان کی نئی فلم جگا جاسوس بھی دوچار ہے۔
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، ہر سانس سے پوچھ کے بتا دے، ان کے فاصلوں میں تو ہے کہ نہیں، میں آس پاس تیرے اور میرے پاس تو ہے کہ
بعض اطلاعات کے مطابق انہی مسائل کی وجہ سے اس فلم کو آئندہ برس جون تک ریلیز کیا جائے گا۔ بمبے ویلوٹ کی طرح یہ فلم بھی مختلف حوالوں سے خبروں میں آ رہی ہے۔ پہلے رنبیر کو ڈائریکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف تھا، پھر glamsham.com کے مطابق گووندا بھی اپنے کردار سے خوش نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلم سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔
$120 million
دونوں کے۔
بس سوچتی ہوں کہ کیا تم سچ میں وہ ہو جو لوگ کہتے ہیں، یا لوگ جو کہتے ہیں تم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، دیکھوں عادتوں میں تو ہے کہ نہیں۔
لگتا ہے تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو۔
کسے؟
تمہیں بتانا پڑے گا۔
گناہ کرنے سے پہلے قبول کروا رہی ہے۔
کون تھا وہ؟
میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ میری زندگی لوٹ کے تمہیں اپنی کہانی بنا لی۔
یہ کہانی ایسے ختم ہوگی، میں نہیں جانتا۔
ماضی میں رائے کو بھی اسی قسم کے تنازعوں اور مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تنازعوں، مسلسل تاخیر اور ملتے جلتے مسئلوں کے باوجود کیا فلم قسمت بھی بومبے ویلویٹ اور رائے جیسی ہی لے کر آئی ہے۔ اس بات کا پتہ تو اب جون سن 2016 ہی کو چل پائے گا۔
چٹیاں کلائیاں وے، او بیبی میری چٹیاں کلائیاں وے، چٹیاں کلائیاں۔
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت ایسے اقدامات کریں گے جن سے ان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے۔ نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ایسوسی ایٹ ترجمان فرحان حق نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے لیے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا اور دو طرفہ مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان نے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن خطے میں ترقی و سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ نے امید کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، جبکہ رواں ہفتے ہی امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو فون کر کے دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پر اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ جمعرات کو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کے اپنے عزم پر قائم ہے اور تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔
پاکستان اس خطے میں تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور بھارت کے ساتھ ہمارے پاس میں ڈائیلاگ رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں جو پیس ہے اس کو پروموٹ کریں، کیوں کہ پیس جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہے، اس کا فائدہ اس خطے کے تمام لوگوں کو ہوگا، اس لیے اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت ہوگی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔
منگل کو دیر گئے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جسے حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعلقات میں در آنے والی کشیدگی میں کمی کا اشارہ تصور کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ہاں قید ایک دوسرے کے ماہی گیروں کو رہا کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ پاکستان نے 113 بھارتی ماہی گیروں کو کراچی جیل سے رہا کر دیا ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے تاحال پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کرنے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے حصے والے کشمیر میں واٹر ملز کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مظفرآباد سے رپورٹ دی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دیہی علاقوں میں پانی سے چلنے والی اشروں پرانی چکیاں آج بھی آٹا پیسنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ برسوں پرانی یہ صنعت روز بروز کم ہوتی ہوئی فصلوں کی مقامی پیداوار کی وجہ سے سال میں چند ماہ ہی رواں دواں رہتی ہے۔ علاقے میں قائم ہونے والے پنچ بجلی منصوبوں سے پنچ چکی مالکان کو ترغیب حاصل ہوئی کہ وہ ان چکیوں سے بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور چکی یا مقامی طور پر جندر کے نام سے مشہور ان چکیوں کے محض تھوڑے سے پانی سے چھوٹی سنزیں بھی چلا سکتے ہیں، لیکن مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، جس کے لیے وہ حکومت سے تعاون کے خواہاں ہیں۔ ان جندر مالکان میں کنٹرول لائن کے قریبی قصبے کٹھائی کے ارشد اوان بھی شامل ہیں، جو حکومتی تعاون سے اپنے جندر کے پانی سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صنعت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مظفرآباد کے ایک نوائی دیہات باغ سعیدہ کے عاشق حسین اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جندر کے پانی سے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے 8-10 گھروں کے لیے بجلی پیدا کرنے کے علاوہ علاقے میں لکڑ چرائی کی مشین بھی چلا رہے ہیں۔ پاکستانی کشمیر کی حکومت کے سیکرٹری برائے منصوبہ بندی و ترقیات منصور قادر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جندر مالکان کو بجلی کی پیداوار کے لیے مالی اور تکنیکی معاملت مہیا کی جائے گی۔
اس سلسلے میں ہم نے ایک اسپیشل فنڈ قائم کر دیا ہے اپنا ایجے کے سی ڈی پی میں، اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی اس طرح کی واٹر ملز کی کوئی پوٹینشیل جو ان کے پاس موجود ہے اس کو ہارنیس کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کی پوری مدد کریں گے. آپ ہمارے رابطہ کر سکتے ہیں جے کے سی ڈی پی کے پی ڈی سے, وہاں پر رابطہ کریں قرارداد کے ذریعے کمیونٹی کے ذریعے. تو کوئی بھی واٹر مل کے کوئی بھی پوٹینشیل کوئی بھی کرنا چاہتا ہے وہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو سیکٹری پی این ڈی کے طور پر میں اس چیز کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کنٹیکٹ کریں اینی ٹائم, تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہم پوری مدد کریں گے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی طرف سے کئی بڑے پن بجلی منصوبوں کی تعمیر جاری ہے جن پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, جبکہ پن چکی مالکان کو بجلی پیدا کرنے کے لیے معمولی مالی معاونت درکار ہے. روشن مغول, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
ویٹیکن نے پوپ فرانسس کا ایک اہم خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت انسان کا خود ساختہ ہے اور یہ دن کے سب سے اہم امور میں سے ایک ہے. 191 صفحات کی جمعرات کو جاری ہونے والی اس دستاویز میں کہا گیا ہے کہ بہت ہی ٹھوس سائنسی اتفاق رائے ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں فی الوقت ایک تکلیف دہ موسمی نظام کی تبدیلی کا سامنا ہے. پوپ فرانسس نے آلودگی سے نمٹنے اور پانی کی فراہمی کے تحفظ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جنگوں, تشدد اور ایزا رسانیوں کی وجہ سے ریکارڈ تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے. جمعرات کو یو این ایچ سی آر نے جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2014 کے اواخر تک 6 کروڑ لوگ زبردستی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے, جو کہ اس سے پچھلے برس کی تعداد سے 80 لاکھ جبکہ ایک دہائی قبل ہونے والی نقل مکانی سے 2 کروڑ زیادہ ہے. لوگوں کے اپنے گھروں سے بڑی تعداد میں نقل مکانی کا سلسلہ سن 2011 میں شام میں پیدا ہونے والی صورتحال سے شروع ہوا, لیکن گزشتہ 5 سالوں میں افریقہ, ایشیا اور یورپ میں بھی تنازعات اور ایزا رسانیوں کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہوئے. گزشتہ سال ہر روز تقریباً 42,500 افراد تشدد کی کسی نہ کسی شکل سے متاثر ہو کر بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر اینٹونیو گوٹرس کا کہنا تھا,
وی ڈو نو لانگر ہیو دی کیپیسٹی اینڈ دی ریسورسز ٹو ریسپونڈ ٹو سچ اے ڈرامیٹک انکریز ان ہیومینیٹیرین نیڈز.
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت اور وسائل نہیں ہیں کہ ہم انسانی ضروریات میں اس ڈرامائی اضافے سے نمٹ سکیں جو کثیر تعداد میں تنازعات کے باعث پیدا ہوئے ہیں. ہر چند مہینے کے بعد دنیا میں ایک نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ کے مطابق اب دنیا میں ہر 122 میں سے ایک شخص یا تو پناہ گزین ہے یا اندرون ملک بے گھر ہے یا پھر پناہ کی تلاش میں ہے, اور یہ آج کی دنیا کی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے. شام ایسا ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بے گھر اور پناہ گزین ہیں, اس کے بعد افغانستان اور صومالیہ کا نمبر آتا ہے. پناہ گزینوں کی یہ کثیر تعداد ترکی میں عارضی طور پر مقیم ہے. یونان اور اٹلی میں ایسے بہت سے پناہ گزین موجود ہیں جو یورپ منتقل ہونے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. جنوب مشرقی ایشیا میں حالیہ مہینوں میں میانمار سے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. امریکی مرکزی بینک کے اعلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ سال رواں کے ابتدائی چند مہینوں میں ملکی معیشت کساد بازاری سے نکل آئی ہے اور اتنی مستحکم ہے کہ بڑھتی ہوئی شرح سود کی ضمانت دے سکے. یہ اعلان واشنگٹن میں وفاقی مرکزی بینک کے اعلی حکام کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر کیا گیا. اجلاس میں شرح سود کی پالیسی اور اس کے معیشت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا. مرکزی بینک نے مالی بحران کے زمانے سے شرح سود کی سطح تاریخ کم رکھی ہے. وفاقی گورنر کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملکی معیشت پھل پھول رہی ہے اور شرح نمو اس سال 1.8% تک پہنچ چکی ہے. وفاقی حکومت نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ ملازمتوں کے مواقع میں بدستور بہتری آئے گی, جبکہ افراط زر کی شرح 2% ہے جو کہ ملکی معیشت کی نشو و نما کے لیے بہتر ہے. ماہرین معاشیات نے پیشگوئی کی ہے کہ وفاقی ریزرو اس سال ستمبر تک شرح سود میں معمولی اضافہ کرے گا جس میں بتدریج اضافہ ہوگا. امریکہ میں اپنی شناخت تبدیل کرنے کے 2 تازہ ترین واقعات نے اس بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا اپنی پیدائشی شناخت سے ناخوش لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی نسلی یا جنسی شناخت کو تبدیل کر سکیں. اس بارے میں ضلع تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سپوکین میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ این اے اے سی پی کی سربراہ ریچل ڈالیزیل نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ انہوں نے خود کو ایک سیاہ فام بتایا تھا، حالانکہ وہ پیدائشی طور پر سفید فام ہیں۔ منگل کے روز این بی سی کے پروگرام ٹوڈے میں ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچپن سے ہی خود کو سیاہ فام تصور کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا، میں کہوں گی کہ جب میں 5 برس کی تھی تو اس وقت سے میں ہلکے بھورے رنگوں کی بجائے گہرے بادامی رنگوں سے اپنی تصاویر بناتی تھی جن میں میرے بال سیاہ گھنگریالے ہوتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں خود کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور خود کو کیسے پیش کرتی تھی۔ ریچل کے والدین نے چند افریقی امریکیوں کو گود لیا تھا جن کے ساتھ وہ پلی بڑھی تھیں۔ انہوں نے ایک سیاہ فام شخص سے شادی کی تھی جس سے ان کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ ریاست واشنگٹن کے ایک کالج میں افریقی امریکی ثقافت پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی شکل و شباہت میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی جو ان کی سیاہ فام شناخت سے مطابقت رکھتی ہے۔ تاہم ان کے پیدائشی طور پر سفید فام ہونے کے انکشاف نے بہت سے لوگوں میں ناراضی پیدا کی جن کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو سیاہ فام کہہ کر غیر منصفانہ طور پر مراعات حاصل کی ہیں۔ قبل ازیں اس سال اولمپک ایتھلیٹ بروس جینر نے طبی امداد کے بعد اپنی جنس مرد سے عورت میں تبدیل کر لی۔ وہ 3 دفعہ شادی کر چکے ہیں اور 3 عورتوں سے ان کے 6 بچے ہیں۔ تاہم ان کی تبدیلی جنس کو عمومی سطح پر تسلیم کر لیا گیا، لیکن سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے بروس یا ریچل کی زندگیوں میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے نیو یارک یونیورسٹی کی پروفیسر این مارننگ کہتی ہیں، دونوں کو ایسے لوگوں کے مخالفانہ رویوں سے نمٹنا ہوگا جو قدرت کی جانب سے دیے گئے ہمارے نسل اور جنس سے متعلق دیرینہ خیالات اور نظریات سے متعلق ہیں۔ ریچل کی طرح بہت سے لوگ ان خیالات کے حامل ہیں کہ انہیں اپنی نسل یا کوئی اور شناخت منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں پاکستانی سفارتخانے اور قونصلخانوں نے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ بدھ کو واشنگٹن ڈی سی کے پاکستانی سفارت خانے میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا باضابطہ افتتاح کیا گیا، جو سہولت پہلے صرف اقوام متحدہ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود تھی۔ اب ڈی سی کے علاوہ یہ سہولت ہیوسٹن اور شکاگو میں قائم پاکستانی قونصل خانوں میں بھی بیک وقت شروع ہو گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹس میں مشین ریڈیبل پاسپورٹس کے لیے درکار مشینیں اور کمپیوٹر گزشتہ 4 برس سے پڑے تھے، تاہم وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے درمیان پاسپورٹ کے اجرا کے لیے عملے کی تعیناتی پر تنازعہ جاری تھا، جو اب حل ہو گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، پاکستانی کمیونٹی کو دنیا بھر میں جدید سہولتوں کی فراہمی کے احکامات وزیراعظم محمد نواز شریف نے دیے تھے، جس کے تحت مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ $10 کے نوٹ پر سن 2020 تک ایک اہم امریکی خاتون شخصیت کی تصویر چھاپے گا۔ نئی تصویر امریکہ کے پہلے وزیر خزانہ الیگزینڈر ہیملٹن کی جگہ لے گی، جن کی تصویر 1920 کی دہائی سے $10 کے نوٹ پر شائع کی جا رہی ہے۔ نئے ڈیزائن کی کرنسی کا اجرا عورتوں کو ووٹ کا حق دینے والی آئینی ترمیم کی رسمی توثیق کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ جیکب لیو نے بدھ کو نئے ڈیزائن کے منصوبے کا اعلان کیا۔ لیو نے کہا کہ نوٹ پر چھاپنے کے لیے خاتون شخصیت کے انتخاب کے لیے محکمہ خزانہ ایک میڈیا مہم چلائے گا اور عوامی اجلاس منعقد کرے گا۔ حتمی فیصلے کا اعلان اس سال میں کسی وقت کیا جائے گا۔ 1986 میں پہلے امریکی صدر کی اہلیہ مارتھا واشنگٹن کی تصویر $1 کے سلور سرٹیفکیٹ پر چھاپنے کے بعد کسی عورت کی تصویر امریکی کرنسی پر نہیں چھاپی گئی۔ بدھ کا اعلان انٹرنیٹ پر چلائی جانے والی ویمن آن 20 نامی کے ایک مہم کے نتیجے میں کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ $20 کے نوٹ پر عورت کی تصویر چھاپی جائے، جس پر اس وقت امریکہ کے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کی تصویر ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کی رات ایک چرچ پر نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے مہلک حملے کی وفاقی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور جنوب مشرقی ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں پولیس اس مسلح شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے بدھ کی رات اس تاریخی افریقی امریکی گرجا گھر پر فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے 12 سالہ بچے کی کہانی سنائیں گے جو بصارت سے محروم ہونے کے علاوہ کئی پیدائشی کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن وہ سماعت کی مدد سے ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بچے کا نام کول ہے، جو امریکی ریاست میری لینڈ میں رہتا ہے اور بصارت سے محروم بچوں کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گھر موسیقی کے مختلف آلات سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ کول کو بچپن ہی سے موسیقی سے بے حد لگاؤ ہے اور ہارمونیکا بجانے کا شوقین ہے۔ کول اور ان کے والد گھر پر اکثر اوقات موسیقی کی دھنیں بجاتے ہیں۔ کے والد فرینکی موران کا کہنا ہے کہ جب کول پیدا ہوا تھا تو انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آنکھوں سے محروم ہے۔
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes. And my heart sank. Oh wow, this is real now. He's blind.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میرا بیٹا اندھا ہے؟ موران ایک گلوکار اور گیتکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہمیشہ سے موسیقی سے لگاؤ رہا ہے۔ وہ جب بھی موسیقی ترتیب دیتے، کول ان کے ساتھ ساتھ رہتا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا اور موسیقی کے آلات کو چھونے کی کوشش کرتا۔ جب کول 1 سال کا ہوا تو وہ اپنے کھلونا پیانو سے موسیقی کی دھنیں بجانے کی کوشش کرتا۔
That's about the same time we discovered he had perfect pitch, because when he would miss a note and hit the wrong note in, you know, a melody like twinkle twinkle little star.
وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ موسیقی کو سمجھنے لگا ہے اور سننے کے بعد موسیقی کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کول نے 4 برس کی عمر میں ہارمونیکا بجانے کو منتخب کیا۔
But it wasn't until he was about 6 or 7 that he started just hearing songs and being able to play them right back as soon as he would hear them.
وہ کہتے ہیں کہ جب کول 6 یا 7 برس کا ہوا تو وہ گیت سنتا اور پھر ان دھنوں کو بجانے کی کوشش کرتا، جس میں وہ کامیاب رہتا۔ کول کو ابتدا سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے ہر 6 سے 9 ماہ کے بعد سرجری کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے جسم کی باقاعدہ نشوونما بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں سے اس کے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں۔ پہلے چند ہفتوں کے علاوہ جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہوئی تھی، کول ہر روز موسیقی ریکارڈ کرتا اور سن کر اسے بجانے کی کوشش کرتا۔ کول موران کہہ رہا ہے کہ جب میں موسیقی بجاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ گزشتہ برس باپ اور بیٹے نے اپنے آبائی قصبے برلن میری لینڈ میں سالانہ ہونے والے فیڈلرز کنونشن میں 2را انعام جیتا۔ کول اور ان کے والد ایک کیفے میں بلائنڈ ونڈ کے نام سے پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ ایک مشہور شخصیت ہے۔ اس کی پہلی سی ڈی ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے۔ کول کی ماں جینی موران کہتی ہیں،
It's amazing. Since he was a baby, it's always been his thing. And now it's wonderful that he has something.
یہ بہت حیران کن ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس وقت سے موسیقی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور اب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے وہ باقی ساری عمر کر سکتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔
I think he's got a really bright future.
کول کے والد کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی حد ہے۔ میرے خیال میں کول کا مستقبل روشن ہے۔ موران کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ جب کول اسکول ختم کر لے گا تو وہ بلائنڈ ونڈ کو لے کر ملک کے ہر حصے کا دورہ کریں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, میزبان ہے بہجت. آپ نے یقیناً غور تو کیا ہوگا کہ جانور تک اپنی کمزوری یا معذوری یا اپنے کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ ساتھ جینے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر کبھی کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ تین ٹانگوں کے ساتھ چلنے کا طریقہ نکال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس بنائے ہیں یا ایسی مشینیں تیار کی ہیں جو اسی طرح کی مطابقت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. وہ اپنی آرٹیفیشل یا مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے خود کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کرنا سیکھ لیتے ہیں جو اس صلاحیت کے بغیر انہیں ناکارہ کر سکتا ہے. روبوٹس کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اب یہ مشینیں ہر جگہ ہی تو موجود ہیں. کاریں بنانا ہو, شطرنج کھیلنی ہو یا اپنے ہی گھر کو صاف کرنا ہو, ان سب میں آپ روبوٹس کو مصروف عمل دیکھتے ہیں جن کو ہم روبوٹ بھی کہتے ہیں. ممکن ہے کسی دن آپ روبوٹ کہلانے والی ان مشینوں کو کاریں چلاتا بھی دیکھ سکیں. اب آپ اپنے سیارے سے پار ہی جھانک لیجئے, جہاں اسپرٹ آف اپرچونیٹی کے نام سے بنائے گئے روورز کو مریخ تک بھیجا گیا ہے اور وہ چھان بین کے اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ مشینیں قدرتی آفات میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف وائمنگ میں کمپیوٹر سائنسدان جیف گلون کا, جن کا تعلق ایوالونگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب سے ہے. زلزلے کے بعد تلاش اور امداد کے کاموں پر ان روونگ روبوٹس کو تعینات کر دیا جاتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی روز وہ فکوشیما جاپان میں ہونے والے جوہری حادثے کے بعد تباہی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکیں.
Problem is that all of those types of situations and environments are extremely unpredictable and hostile.
جیف کلون کہتے ہیں کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس نوعیت کی صورتحال اور ماحول کے بارے میں پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل ہے, اور یہ امکان موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں روبوٹوں یا پھر انسانوں کو نقصان پہنچ جائے. اور جب سیکنڈز کی گنتی میں کام کرنا ہوتا ہے اور جانیں ضائع ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتی ہیں, تو اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ روبوٹ ذرا سا نقصان پہنچنے پر اپنا کام ہی ختم کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی نوعیت کے نقصان سے نمٹنا سیکھ لیں اور اپنے مشن کو مکمل کر سکیں جب تک کہ انہیں مرمت کے لیے واپس نہ لایا جائے. تطابق پذیری اور مطابقت کے اسی عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلون اور فرانس میں ان کے ساتھیوں نے ممکنہ طور پر کڑی صورتحال میں استعمال ہونے والی ان مشینوں یا روبوٹس میں ایک اور فنکشن کا اضافہ کر دیا, اور وہ ہے اپنی ہی مہارت اور کارکردگی کو درست کر لینا. جنرل نیچر میں اپنے اس کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کلون اور فرانسیسی ڈیزائنروں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیوں کر 6 ٹانگوں والے ایک روبوٹ اور ایک مشینی آرم کو اسی طرح پروگرام کر دیا ہے کہ وہ خود کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کر سکیں.
Once they become damaged, they use those intuitions and that knowledge of how their body works.
کلون کہتے ہیں کہ جب انہیں نقصان پہنچ جائے اور وہ اس بارے میں جان بھی لیں, تو پھر وہ اپنے علم کے مطابق اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیال میں شاید اس طرح سے صورتحال بہتر طور پر کام کر سکے, یا اگر ان کی اس چیز نے کام نہیں کیا تو کسی دوسرے طریقے سے کام انجام دینے کی کوشش کریں, اور اسی طرح نقصان کے باوجود وہ متبادل طریقوں سے اپنی کارکردگی سر انجام دیتے رہیں. کلون کہتے ہیں کہ روبوٹس کو بچوں کی طرح کے تجسس کے ساتھ پروگرام کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی اسی جبلی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خود کو پہنچنے والے نقصان سے نمٹتے ہیں. یہ سارا صحیح و خطا کا عمل ہے, اور روبوٹ یعنی ان مشینوں کو اپنے نقصان کو درست کرنے کے طریقے کا پتہ لگانے میں تقریباً 1 منٹ کا وقت لگتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم انسان بھی اپنی غلطیوں کو خود سے ہی درست کرنا سیکھ لیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ داعش کے ساتھ جنگ کی توارت کے باوجود اتحادی متحد، پرعزم اور اپنے مخالف پر کڑی نظر مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ 9 ماہ قبل داعش کے خلاف اتحاد تشکیل دیا گیا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک داعش عراق کے جن علاقوں پر قابض تھا، اس دوران 9 ماہ میں اس میں سے 25% کمی آ چکی ہے، اور اس دوران اسے خاصا جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادی شراکت داروں کو احساس ہے کہ داعش اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، سنگ دلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان میں پیش قدمی کی صلاحیت موجود ہے، جس کی ایک مثال رمادی پر قبضے کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ بلنکن نے مزید کہا کہ ہمیں اس طرح کی ہر ہزیمت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم نے عراق میں جو جنگی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایک طرف داعش کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنے مقامی شراکت داروں کو تربیت دی جا رہی ہے اور ضروری حربی سامان انہیں مہیا کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک عراق کا تعلق ہے، عراقی وزیر اعظم حیدر آبدی نے ایک مؤثر فوجی اور سیاسی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت صوبے انبار کے حکام کے ساتھ مل کر مقامی قبائل کو تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں مسلح کیا جا رہا ہے۔ ہتھیاروں کے علاوہ عراقی فوج میں مزید بھرتیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ مقامی پولیس کے اہلکاروں کو واپس ڈیوٹی پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں کو داعش کے چنگل سے چھڑایا گیا ہے، وہاں پر فوری طور پر امدادی اور بحالی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس امر کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام عراقی افواج عراقی کمانڈ کے احکامات پر پوری طرح عمل درآمد کریں۔ یہ اقدام اس اعتبار سے بے حد اہم ہے کہ اس سے جواب دہی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ داعش کے خلاف متحد لاح عمل ممکن ہوگا۔ امریکہ فوری طور پر ایسے ٹینک شکن راکٹ عراق بھیج رہا ہے، جن کو ان خودکش گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جنہیں رمادی میں خونریز حملوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عراق اور شام سے بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے امریکہ ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے اب تک امریکہ 3.7 ارب ڈالر کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دے چکا ہے۔ 2014 سے شروع ہونے والے مالی سال میں امریکہ نے بے گھر ہونے والے عراقیوں کی مدد کے لیے 40,70,00,000 ڈالر فراہم کیے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی داعش کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ بالآخر عراق اور شام کے عوام کو امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے، بلکہ پورے علاقے کے عوام کو سکھ چین نصیب ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سلمان تاراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک نیوز شو آپ کے لیے ہم دوبارہ پیش کریں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.